الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث شریف سے منسوب جو کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب کا تذکرہ آپ نے سنا کہ محدثین کی اصطلاح میں اور علمی حلقوں میں امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے جو کتابیں لکھیں ان کا نام الموطأ رکھا گیا. موطأ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بہت مشہور ہے، اس لیے اس کا حوالہ دیا گیا اور کتنی موطأئیں لکھی گئیں یہ بات گزر چکی. دوسری کتاب جس پہ بات ہوئی تھی وہ صحیح ہے، اور صحیح کے متعلق بھی یہ بحث گزر چکی کہ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کے علاوہ کیا کیا صحیح کے نام سے احادیث کے مجموعے جمع کیے گئے. تیسرا جو حصہ ہے وہ مصنف تھا، اور مصنف ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق کا ذکر کیا گیا کہ اس نام سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر چوتھی چیز جوامع تھی کہ اس نام سے بھی کتابیں ملتی ہیں حدیث شریف کی، تو جب کوئی محدث یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح میں آئی ہے یا یہ حدیث موطأ میں آئی ہے یا یہ حدیث مصنف میں یا اور کسی کتاب کا نام لیتا ہے کہ وہاں آئی ہے، تو سننے والے پڑھے لکھے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس حدیث کا مقام اور مرتبہ بھی اب متعین کرنا پڑے گا. سو صحیح، موطأ، مصنف اور جامع کے بعد آج پانچویں قسم کی کتابوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کا نام سنن ہے. سنن کا لفظی ترجمہ اور پھر محدثین کی جو اصطلاح ہے اس کے مطابق، اور سنن کے نام سے کیا کتابیں مشہور ہیں اس ترتیب سے بات کر لیتے ہیں. اور سنن اصل عربی زبان میں کسی چیز کو تیز کرنا، کسی چیز کی دھار بنانا، کسی چیز کو تیزی سے لے کر چلنا، کسی چیز کو آسان کر دینا، برچھے سے مارنا، دانتوں سے کاٹنا، درخت کا توڑنا، اور ایک طریقے کا قائم کر دینا. ان معانی میں سنن کا لفظ آتا ہے، یا ان معانی کی ادائیگی کے لیے سنن کا لفظ بولا جاتا ہے. سین اور نون، سین پہ زبر اور نون مشدد، اسی لیے تسنین، نیزے کو کسی چیز کو مضبوط بنانا، اور اسنان، دانت کا اگنا، بڑی عمر کا ہو جانا. سنن میں جو تھا نا کہ ایک طریقے کو قائم رکھنا، تو دانت یہ بھی جب اگ آتے ہیں تو چبانے کے لیے، کلام کرنے کے لیے منہ میں دانتوں کی مدد سے ایک طریقہ قائم ہو جاتا ہے. استنان مسواک کرنا، اور سننا کا جو لفظ ہے یہ مسنون اس کی لغت سے تائید نہیں ہوتی، کیونکہ مسنون اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بو اٹھ رہی ہو، اور چکنے کو بھی. اور اب ہمارے دور میں مسنون اس کام کو کہتے ہیں جس کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہے. سنت اللہ، اللہ تعالی کا طریقہ اور مضبوط طریقہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عمل کرتے رہے. تو طریقہ خصلت، اس کو سنت کہتے ہیں. کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً یا فعلاً کسی چیز کا حکم دیا ہو یا منع فرمایا، اسی لیے کتاب و سنت. یہ دو دلائل شریعت کے بنیادی سمجھے جاتے ہیں، قرآن ایک اور سنہ دو، اور اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے اجماع، اور چوتھی چیز آتی ہے اجماع کے بعد تیسری چیز آتی ہے کتاب سنت اجماع، ہاں، اور چوتھی چیز آ جاتی ہے قیاس. تو یہ چار چیزیں ہو گئیں، توحید، سنت، اجماع اور قیاس، اور پھر استحسان وغیرہ بھی. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے شریعت کے احکامات کو قائم کیا جاتا ہے. اس لیے بچوں، جہاں بھی سین اور دو نون آئیں گے اس کا مطلب بنیادی طور پہ کسی چیز کو مضبوط کرنا ہے. سنی بھی اسی لیے سنی کہلاتے ہیں کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پہ مضبوطی سے چلنا یا مضبوطی سے اس کو تھام لینا. ارض مسنونہ، ایسی زمین جس سے گھاس کو صاف کر لیا گیا ہو، اور اسی لیے یہ جو نیزے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مسنونتن، نیزے وہ بھی مجرد بالکل صاف کر لیے گئے ہوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مقامات پر فرمایا، لو فعلت هذا لکان سنہ، اگر میں یہ کام کر لوں تو یہ سنت قرار پا جائے، مضبوط راستہ بن جائے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو بہت کتاب و سنت کہتے پھرتے ہیں، ہم نے کئی ایک سے کہا کہ یار کتاب و سنت سے کون انکار کرتا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ سننا کا لفظی معنی کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہم نے کہا یہ تو شرعی معنی ہوئے، اب لغوی معنی اور شرعی معنی میں فرق کر سکتے ہیں؟ بہت غصہ، تیزی، نہیں جی بس یہی معنی ہوتا ہے. ہم نے کہا مسنون تو کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس سے بو اٹھ رہی ہو، بس سارا علم یہاں پہنچ کے ختم ہو گیا. اس لیے کبھی بھی خدا کے دین کی طرف دعوت اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا جب تک کہ تمہارا اپنا علم ٹھوس نہ ہو. پڑھو، بہت محنت کرو، بہت گہرا علم حاصل کرو، پھر کسی کے سوال جواب میں پڑھنا، اور پھر بھی مناظرہ نہیں کرنا. مناظرہ کرنے سے اگر نیت یہ ہو کہ میں اپنے مقابل کو ذلیل کروں، تو پھر انسان کے دل کی روشنی بجھ جاتی ہے اور اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. یہ کام نہ کرنا، باقی جواب سوال یہ تو ہوتے ہی رہتے. تو سننا، سنن، مسنون، اسنان، استنان، یہ سب ایک ہی اصل ان کا مادہ ہے، اور اسی لیے جو سلوک لوگ کرتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اچھے معنی میں بھی اور برے معنی کے، تو خیر ہم نے جو عرض کر ہی دیا کہ وہ اس طرف کو بھی جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ کہتے تھے کہ فسار ذالک سنہ، فلاں چیز سنت میں طے پا گئی. انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسنہ، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا. شراب کی سزا کتنی ہوتی ہے، وہاں یہ الفاظ مل جائیں گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور تم یقیناً ان بری راہوں کو اختیار کرو گے جو تم سے پہلے جو چلنے والے تھے انہوں نے اختیار کی. اب دیکھا یہاں یہود و نصارہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مشہور ہے نا، ساری پڑھ لینا کتابوں میں، تو آخر پہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کون، تو آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کے علاوہ، آپ نے فرمایا ان کے علاوہ اور کون، تو ان کے راستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برا قرار دیا کہ اس کے علاوہ اور کون ہے آخر جن کے طریقوں پہ تم چلو گے عیسائیوں اور یہودیوں کو چھوڑ کے، اور بہت بری راہ ہے. تو وہاں جو سنن کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ ان کا پیروی کا طریقہ، تو وہاں اس لفظ کو بناؤ تم وہاں سے کہ ایسی چیز جس سے تعفن اٹھنے لگے، یہ ہے عفونت اٹھنے لگے. یہ عفان دو طرح سے ہے نا، ایک عفان اس کا مطلب عفونت سے ہے، اور ایک عفان بہت زیادہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. یہ دونوں الفاظ ڈکشنری میں آتے ہیں، تو اس سے کوئی عفان نام رکھتا ہے تو برائی کی طرف جاؤ گے تو اور معنی نکل آئے گا، اور اچھائی کی طرف جاؤ گے تو اور کوئی معنی نکل آئے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں الفاظ استعمال فرمائے ہیں، سنت کا لفظ برے معنی میں بھی کہ فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ کی راہ، اور اچھے معنی میں بھی حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ایسی کہی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کہا، فرمایا سود اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو چھوڑ دو، ان فیہ ابوابا لا تخفى علی احد منہا. دیکھو اس سود میں نہ کئی طریقے ہیں جو کسی پہ مخفی نہیں ہیں، بالکل واضح طور پر سود بنتا ہے، اور کچھ طریقے ایسے ہیں فی السن جو طریقے مشکوک ہیں، تو مشکوک طریقوں کو چھوڑ دو. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق، سن بھی تو لفظ آیا ہے نا، فلاں ہجری میں، فلاں ہجری میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ بازل عامین حدیث سنی، بازل وہ اونٹ جو 8 برس کا ہو جائے یا 9 برس کا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگرچہ میں چھوٹی عمر کا ہوں، عقل اور علم و فہم و فراست میں اللہ نے مجھے بڑا بڑا مقام دیا ہے، جیسے 9 یا 10 برس کا اونٹ پوری عمر کا ہو جاتا ہے. بازل عامین حدیث سنی، اور میں اپنی عقل اور اس اعتبار سے اپنی قوم میں بڑھ گیا ہوں. تو عربوں کے جو فیصلے ہیں وہ میں کرتا ہوں. تو الغرض آپ کو یہ ساری چیزیں بہت تفصیل سے اس کی لغت اگر پڑھو گے تو جوہری کی اسحا اور اسی طرح تاج العروج کو دیکھ لینا, وہاں پہ یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو سنہ کا مطلب راستے کا تعین کرنا, ایک جگہ مضبوطی کو پکڑ لینا, لغوی معنی. اور محدثین اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ الکتب المرتبہ علی ابواب الفقہیہ, حدیث شریف کی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کی روح فدا ہو. وہ تمام کتابیں جو فقہی طرز پر باندھی جائیں, من الایمانی و طہارتی و صلاتی و زکاتی. اور فقہی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عقائد, طہارت, صلات, زکات, یہ ساری احادیثوں, ولیس فیہا شیئ من الموقوف, اور اس میں کوئی موقوف حدیث نہ ہو. اب موقوف کی تعریف وہ پہلے ہو چکی, یہ ہے. اس لیے باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. اب پھر کل کو تم میں سے اٹھ کے کوئی کہے گا کہ موقوف کیا چیز ہوتی ہے, تو بھئی ساری وقت اسی میں خرچ کر دیں, آگے نہ چلیں. تو موقوف نہ ہو کوئی بھی اس کی روایت, اور باقی سب کی سب ہوں. صحابی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کریں, اور بظاہر وہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہوں, اس کو کہتے ہیں حدیث موقوف. تو جس میں موقوف احادیث نہ پائی جائیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ابواب فقہیہ کی طرز پہ ہو. المجمع المؤسس المجمع المؤسس للموجم المفہرس, یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کیا اپنی اس کتاب میں. وہیں سے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ کوئی موقوف حدیث نہ ہو ایک, اور اس کتاب میں فقہی طرز پر ابواب مرتب کیے ہوئے ہوں, اس کو کہتے ہیں سنن. ٹھیک ہے بچوں, لغوی تعریف بھی ہو گئی اور اصطلاحی بھی. لغوی تعریف تو طویل سن لی, اور اصطلاحی معمولی سی بات یاد رکھنی ہے, وہ یہ کہ تمام حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ترتیب کی صورت میں ہمیں مل جائیں, اور اس کتاب میں موقوف حدیث نہ ہو. ابواب فقہیہ مرتب ہوں, ایمان, طہارت, صلات, زکات, صوم, حج وغیرہ وغیرہ. جو کتابیں ان دو تعلیفات کے بعد اب چلتے ہیں کہ اس میں کتابیں زیادہ کون سی ہیں, تو ان کتابوں میں جو آپ کو ملے گا, ایک سب سے مشہور کتاب سنن ابی داود ہے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا محدثین میں, اور 275 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. سید الحفاظ اپنے زمانے میں کہلاتے تھے. ایک تو حافظ وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے, اور ایک حافظ وہ جو حدیث شریف کو حفظ کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سلیمان بن اشعث سجستانی, ان کو 1,000,000 سے زیادہ احادیث یاد تھیں, اس لیے انہیں سید الحفاظ کہا گیا کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حدیث کے ماہر اور حافظ یہ تھے. تو سید الحفاظ, نام ان کا تھا سلیمان, اور ان کے والد کا نام تھا اشعث. سلیمان بن اشعث سجستانی، سین پہ کسرہ ہے، سجستانی سجستانی، انہوں نے اپنی کتاب ابو داؤد لکھی رحمہ اللہ، اور فقہ ہی ابواب پر باندھی، اس میں سنتوں کا ذکر ہے اور شرعی احکامات کا ذکر ہے، اور اس میں کوئی قصہ کہانی، دل کو نرمانے والی باتیں، کوئی واعظ، کوئی فضائل اعمال کے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کو خاص طور پہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ تمام وہ احادیث جو ان کے نزدیک صحت کے مقام پر تھیں ان کو جمع کیا جائے، اور اس میں صحیح اور حسن درجے کی روایات نقل کر دی جائیں اور رہنمائی ہو جائے کہ فتویٰ کس چیز پر دینا. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا تھا، جب انہوں نے اپنی سنن ابی داؤد لکھی تو اہل مکہ کے نام اپنی کتاب کا تعارف کرتے ہوئے انہوں نے ایک رسالہ تحریر فرمایا، اور اس میں الفاظ یہ لکھے کہ ھذا کتاب اودعت فیہ ودعت فیہ صحیح، میں نے اپنی اس کتاب میں وہ احادیث ذکر کی ہیں جو صحیح و ما یقارب، اور جس کے قریب قریب یعنی حسن کے درجے کی روایات، جن سے شریعت میں احتجاج کیا جا سکتا ہے، حجت مانا جا سکتا ہے، میں نے ان احادیث کو ذکر کیا ہے، اور میں نے اپنی ابو داؤد میں کوئی ضعیف روایت جو شدید ضعیف ہو نہیں درج کی، اور کوئی ایسی روایت نہیں لایا جس سے شرن دلیل نہ لی جا سکے، تمام میری جمع کردہ روایات وہ ہیں جو دلیل کے لیے کام آتی ہیں، اور کہیں اگر کوئی چیز ہے بھی تو میں نے اسے واضح کر دیا ہے، اور اسی لیے یہاں تک تو ان کی بات تھی، امت کے علماء نے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تمام وہ چیزیں جن سے وہ خاموش ہو گئے، یعنی کوئی حکم نہیں لگایا ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، بس لکھتے چلے گئے ہیں، امت میں علماء کا اجماع اس بات پہ کہ ان احادیث سے دلیل لی جا سکتی ہے. مثلا ابو داؤد ایک حدیث لکھتے ہیں، سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پہ کچھ بات نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے یہ حدیث دلیل میں کام آتی ہے، حنفیہ شوافے موالے کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس حدیث پہ وہ کلام کر دیں کہ قال ابو داؤد، ابو داؤد رحمۃ اللہ نے کہا، پھر اس کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے، وگرنہ سب احادیث ٹھیک قابل حجت. اور مدت ہوئی یہ کتاب چھپ رہی ہے، ہمارے ہندوستانی علماء نے بھی اس پہ کام کیا ہے، اور سب سے بلند پایا اور اعلی درجے کا کام ہمارے حضرت مواخلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی مدد کی کہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی مناسب تو یہ ہے کہ اس کتاب کو تمہارے نام سے چھپوایا جائے. اب بزل چھپ رہی ہے الحمدللہ، ایک سے ایک اچھا ایڈیشن آ رہا ہے. اسی طرح قاہرہ میں سے یہ کسی زمانے میں چھپی تھی، اب تو اس کی بہت شروع آ گئی، ابن قیم کی شرح بھی آ گئی. سہارنپوری رحمۃ اللہ کا بہت شوق تھا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس شرح کے دیکھنے کا، تو اب بہت چیزیں چھپ گئی اور بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، اور ابو داؤد رحمہ اللہ کے استدلال اور عدم استدلال سب چیزوں کو انہوں نے نکھار کے رکھ دیا. اور اصولاً اس سے بھی بلند پایا کتاب وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ہے. جس آدمی کو فقیہ بننا ہو اور جس آدمی کو دلائل کی پرکھ جانچنا ہو، اسے چاہیے سنن ترمذی پڑھائے. پڑھے نہیں، پڑھنا تو ہو ہی جاتا ہے، پڑھائے. جب پڑھاتا ہے تو پھر شدید محنت کرنی پڑتی ہے. پھر جا کر کھلتا ہے کہ حدیث حسن کیا ہوتی ہے، ضعیف کیا ہوتی ہے. جہاں ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو فقط اسے اسی راوی سے جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاوی، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جامع کے درجے کی بھی ہے، صحیح کے درجے کی بھی ہے، اور اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب فرمایا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری ہوئی تھی، ان کے گاؤں بھی گئے تھے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح ہے، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ اس میں گرامی ہے، فقہ ابواب پر مرتب ہے، اور جس خوبصورتی سے احادیث جمع کی ہیں علماء نے اس کی بہت تعریف کی ہے. مگر اس میں صحیح احادیث بھی ملیں گی، حسن بھی، ضعیف احادیث بھی، غریب بھی، علتوں والی. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ابواب کو باندھا ہے، اور کمال یہ کیا ہے کہ جن احادیث میں ان کے نزدیک بھی کوئی علت ہے، کوئی مسئلہ ہے، آسان لفظوں میں سمجھو کہ اس حدیث میں کوئی مشکل الجھاؤ ہے کوئی، تو اس کی وہ خود بھی تصریح کر دیتے اور نکارت کی وجہ بھی کبھی کبھی ذکر کر دیتے. اور پھر کمال یہ ہے کہ وہ احادیث میں جو فقہ ہے نا اسے بھی لے آئے کہ اس حدیث پر کس نے عمل کیا، کس نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ایسی احادیث بھی ذکر کی ہیں چار جن پر امت نے کبھی بھی عمل نہیں کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں گھر میں پڑھ لیں جبکہ مکہ مدینہ منورہ میں تھے، اور نہ سفر کوئی فرمایا اور نہ اس دن بارش تھی، امت نے کسی پہ عمل نہیں کیا. اہل تشیع کے ہاں اس سے استدلال کیا جاتا ہے، چوتھی مرتبہ شراب پیے تو قتل کر دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ کسی نے امت میں عمل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ اب ساری چیزیں وہاں دیکھنا، وہاں تمہیں تحقیق سے مل جائیں گی. استاد فواد عبد الباقی نے اس پہ بڑی محنت کی تھی، اور اب تو بہت چیزیں مل جائیں گی. حتیٰ کہ نور الدین عطر، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی، انہوں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور جو صحیحین ہیں صحیح بخاری اور مسلم، ان کے درمیان بھی موازنہ کیا. اور بہت قدیم کتاب ان کی چھپی ہے، نہیں نور الدین عطر سے نہیں، ان کے شاگردوں سے ملاقات ہوئی تھی، اب خیال میں آیا، ان کے شاگرد تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو اس لیے ایک سنن ترمذی جو صحیح مسلم کے بعد ترتیب میں آتی ہے، اور اس میں جو احادیث کی تخریج ہے وہ حزب النوری نور اللہ مرکدہ کے شاگرد حبیب اللہ صاحب رحمہ اللہ انہوں نے کی تھی، اور ما فی الباب کے نام سے انہوں نے اس کی تخریج کی تھی. اور پھر شہادت کے پاک درجے پہ اللہ تعالی نے انہیں مشرف فرمایا، اور وہ رائے پور ہی کا فیض تھا ان میں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اپنے شیخ کی حاضری میں رہتے تھے، اور کیا نور تھا جو ان سے ٹپکتا تھا، اور ان سے بھی مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کے نور تو ان کے شیخ شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ میں تھا، بالکل جیسے نور کا ڈھانچہ ہو، نور سے ڈھلے ہوئے کمال کے لوگ تھے. جب لوگوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کی تعریف اور ان کی ولایت پہ گواہی دیے بغیر رہا نہیں چاہتا. سنن ترمذی کے بعد ابو داود، اور ابو داود کے بعد ہمارے یہاں درس نظامی میں سنن نسائی، اس کا بڑا مقام ہے. نسائی حافظ عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی، یہ ہے ان کا پورا نام. اور نسبت ہے نسا خراسان میں ایک گاؤں کی طرف. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن لکھی اور انہوں نے اس میں بہت تنقید بھی کی ہے. فقہی ابواب کے اعتبار سے انہوں نے اسے مرتب کیا اور کہیں شاذ و نادر ہی کوئی ان کے ذخیرے میں ضعیف حدیث ملتی ہے. پھر انہوں نے سنن کبریٰ تصنیف فرمائی رملہ فلسطین میں, جہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے اور ہاشم حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد, جہاں ان کا انتقال ہوا رملہ فلسطین میں, امام نسائی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے. تو حکمران نے پوچھا کہ حضرت اس میں ساری احادیث صحیح ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, صحیح بھی ہیں اور کچھ حسن کے درجے کی ہیں اور کچھ ان دونوں کے قریب قریب پہنچ جاتی ہیں. تو اس نے کہا نہیں حضرت, بس ایک کتاب مجھے لکھ دیں ایسی جو بالکل صحیح ہو. تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے سنن کبریٰ سے پھر انتخاب کیا دوبارہ, اور پھر انہوں نے سنن صغریٰ لکھی اور اس کا نام رکھا المجتبیٰ. اور بھئی اس کی شروحات نہیں لکھی گئیں, بہت مختصر سے حواشی ہیں. ابھی دو چند سال پہلے شروحات آئی ہیں کوئی 20-20 جلدوں کی, لیکن اپنا اپنا ذوق ہے. پڑھ کے اندازہ ہوا کہ بلا شبہ بڑی تحقیق اور محنت کی گئی ہے, اللہ تعالی جزائے خیر دے ان کے شراح کو. لیکن وہ جو بات ہوتی ہے نا ایک شرح کی, وہ حق نہیں ادا ہوتا. تو سن نسائی کی ابھی تک کوئی خاص شرح نہیں لکھی گئی, 20-20 جلدیں لکھی ہیں, لیکن پھر اس کے باوجود کچھ چیزیں اس میں رہتی ہیں. امام سیوطی رحمت اللہ ابھی نسائی پہ حاشیہ لکھا ہے, زہر الربا علی المجتبیٰ, اس نام سے مل جائے گا. 8 جلدوں میں وہ بھی چھپا ہوا ہے. سندھی رحمت اللہ تو خیر سے ہائے ستب ہی لکھا ہے, سب پہ اس میں بھی ہے. اور یہ جو ہے اس کو بھی امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے پورا پورا مرتب کیا ہے, بالکل جس طرح فقہی ابواب وغیرہ باندھتے ہیں دیگر محدثین رحمہ اللہ, انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے. ایک مولانا عطا اللہ صاحب بوجیانی رحمت اللہ علیہ تھے, انہوں نے بھی اس پہ حاشیہ لکھا ہے. وہ حاشیہ اگرچہ تھوڑا ہے, معمولی فقرات ہیں, مگر حقیقت میں وہ علم کا نچوڑ ہے. بہت اچھا لکھا ہے اور بہت اچھی تنبیہات بھی اس میں فرمائی ہیں. 1956 میں چھپا تھا یہ. اور عبد الفتاح ابو غدہ نے بھی اس پہ کام کیا. یہ سارے نام اور اس لیے چیزیں عرض کر رہے ہیں کہ حدیث شریف کے طلباء کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, پھر جا کر کہیں چیزیں ہاتھ آتی ہیں. تو سنن ترمذی, ابو داود, نسائی, اور پھر اس کے بعد جس سنن کا نام آتا ہے وہ ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی کی ہے رحمہ اللہ, قزوین میں حاضر ہوئے تھے. اور انہوں نے بظاہر 2 جلدوں میں لکھی تھی, پھر 1 جلد میں بھی چھپتی ہے. اور بالکل فقہی اعتبار سے مرتب, ترتیب وہی ہے فقہا کی. لیکن ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی زیادہ اہتمام نہیں کیا کہ ابن ماجہ کی ساری احادیث صحیح ہوں, حتیٰ کہ 30 احادیث ابن ماجہ کی ایسی ہیں جس پہ باقاعدہ محدثین نے ضعف کا حکم بھی لگایا ہے, بحث بھی کی ہے, اور بعض نے تو بعض روایات کو موضوع تک کہا ہے. اور علماء نے بتایا کہ صحیح, حسن اور ضعیف ہر طرح کی احادیث اس میں پائی جاتی ہیں. بہت سی روایات ایسی ہیں جو سنن ترمذی اور نسائی میں بھی موجود نہیں ہیں اور صحیحین میں بھی نہیں, لیکن امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے قزوینی نے اس کا ذکر کیا ہے. تو قزوینی رحمہ اللہ بہرحال اپنے زمانے کے ائمہ میں سے تھے, اور اس ابن ماجہ کو اللہ تعالی کی توفیق اور خدا کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ کہ حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ سے ہم نے ان کے گھر رہ کر پڑھا, حاضر ہوئے تھے, فرمایا میرے گھر پہ رہ جاؤ, کچھ کام بھی ہیں یہ بھی کر دو اور مجھ سے ابن ماجہ بھی پڑھو. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے حضرت رحمت اللہ سے وہاں جو چیزیں پڑھنے کی توفیق بخشی اس میں یہ ابن ماجہ ایک کتاب بھی تھی, اور ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے سنن ابن ماجہ اور علم حدیث, یہ ان کی کتاب ہے. یہ کتاب چلتی رہی یہاں تک کہ ابن طاہر مقدسی رحمت اللہ جو تھے 507 ہجری میں انتقال ہوا چھٹی صدی میں, تو انہوں نے انہیں صحائے ستہ میں داخل کیا, اور پھر اس وقت سے لے کے اب تک اہل علم اسی کو لیے ہوئے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ ابن ماجہ جو ہے یہ ہے چھٹی کتاب جو حدیث شریف میں آتی ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ترمذی, سنن ابی داود, اور پھر سنن نسائی, اور پھر اس کے بعد سنن ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ. یہ چھ کتب ستہ ہیں ہم سنی حضرات کے نزدیک, اور وہ اس پر اعتبار کرتے ہیں. لیکن کچھ علماء کی رائے اور بھی ہے, اور بہت اچھی رائے ہے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی نے کبھی توفیق دی کہ لوگ پڑھیں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ابن ماجہ کی بجائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی الموطأ اس میں شامل کرنی چاہیے, اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں بنسبت ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کے. بہت چیزیں, ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارا موضوع بھی نہیں ہے, اور یہ بات انہی کو سمجھ میں آ سکتی ہے جنہوں نے ان دونوں کتابوں کو یا ان کی شروحات کو پڑھا پڑھایا ہو. تو پانچویں کتاب نسائی کے بعد اس کو رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک سنن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی مرتب کی ہے, اور سنن محصورہ ہے وہ, یحیی مزنی رحمت اللہ علیہ کی روایت سے اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی روایت سے کتاب ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں, پیدائش تھی ان کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سن وفات کی, اور وہ ہے 150 ہجری. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے یحیی مزنی, کمال کمال کا علم اللہ نے دیا تھا. ان کا انتقال ہوا ہے 264 ہجری میں, اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 321 ہجری میں. 1897 میں یہ چھپی تھی. اور پھر حیدرآباد والوں کے کیا کہنے, حیدرآباد والے بھلا اتنی علمی چیزوں سے غافل رہ سکتے تھے؟ حیدرآباد کاش اپنی علمی نہج پہ قائم رہتا اور سیاسی چیزیں نہ داخل ہو گئی ہوتی تو لوگ سمرقند اور بخارا کو بھول جاتے. حیدرآباد میں اتنا کچھ تھا اور ابھی بھی ہے. خیر, حیدرآباد والوں نے اسے چھپوایا تھا, اور پھر حیدرآبادیوں کے اس نسخے سے پھر مزید آگے بھی چیزیں بڑھی ہیں, اور اسی نسخے کو پھر کئی مرتبہ چھپوایا گیا ہے. دمشق سے بھی چھپی تھی, پھر اسی طرح بیروت سے بھی چھپی ہے. تو سنن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی وہ بھی ہے. ایک اور کتاب جس کا بہت حوالہ تمہیں ملے گا حتیٰ کہ مسند شافعی سے بڑھ کے اس کے حوالے ملیں گے، وہ اپنے زمانے کے سب سے عظیم محدث سعید بن منصور طالقانی بلخی خراسانی رحمت اللہ علیہ کا، ان کا انتقال ہوا ہے 227 ہجری میں۔ سنن سعید بن منصور جو ہے نا، کئی جگہ اس کے حدیث شریف کی کتابوں میں حوالے آتے ہیں، شراح تو خاص طور پہ اس سے اعتنا کرتے ہیں۔ یہ اصل میں بلخ کے تھے، پھر خراسان ہجرت کر لی تھی، مکہ مکرمہ میں حاضری ہوئی حرم شریف میں، پھر وہی انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے سنن جو ہے وہ اپنی لکھی ہے، 227 ہجری میں ہی مکمل ہوئی ہے، اور اس میں معضل، منقطع، مرسل ساری روایات آپ کو ملیں گی، بہت سی چیزیں۔ اور اس پر تحقیق کی تھی مولانا حبیب الرحمان صاحب عازمی رحمت اللہ علیہ نے، اور وہ ان کی تشریحات کے ساتھ چھپ چکی، 1983 میں چھپی تھی، اور وہ بھی ہندوستان سے ہی چھپی تھی، بیروت سے بھی چھپی تھی، اور بہت سی چیز انہوں نے ہندوستانی نسخے سے نقل کر کے ہی چھاپی ہے۔ پھر ریاض والوں نے بھی کام کیا، پھر اس پہ سن سعید ابن منصور پہ اور بھی بہت لوگوں نے کام کیا ہے، اور ہوتے ہوتے یہ عام طور پہ شراح جو ہیں ان کے لیے متداول ہو گئی، یعنی وہ اس سے اعتنا کرنے لگے۔ سنن کے نام سے دارمی نے بھی کتاب لکھی ہے، سنن دارمی، ان کا انتقال ہوا ہے 255 ہجری میں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 105 برس کے بعد۔ حضرت امام نظر اللہ وجہہ، ان کا انتقال ہوا تھا 150 میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 255 میں۔ عبداللہ بن عبد الرحمن، یہ اصل میں سمرقند کے تھے، اور بہت عالی اسناد ہے۔ سنن دارمی کا بتاؤں، اس میں ایسی اسناد ہیں حدیث شریف کی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو میسر نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب لکھنے والے کے درمیان کتنے واسطے، ان کا استاد، ان کا استاد، اور پھر صحابی رضی اللہ عنہ، ثلاثیات جنہیں کہتے ہیں۔ دارمی رحمت اللہ علیہ کی سند اتنی عالی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ثلاثیات 23 ہیں، شاید 21 ہیں کہ 23 ہیں، بس اتنی ہے۔ اور دارمی رحمت اللہ علیہ کی ثلاثیات جو ان کی کتاب دارمی میں ہیں، سنن دارمی میں، بخاری سے بڑھ کے ہیں رحمہ اللہ۔ سند میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں بنسبت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اور ان کی کئی ایک کتابوں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، لکھی گئی ہیں، بہت سا کام ہوا ہے۔ پھر ایک اور کتاب جس کا نام سنا ہوگا، سنن دارقطنی۔ یہ دارقطنی جو ہیں، انہوں نے، ان کا خیال یہ ہوا کہ بہت سی سنن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ گئی ہیں، لوگوں نے لکھا نہیں ہے، اس پہ بات نہیں ہوئی۔ 385 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے دارقطنی میں اپنی طرف سے وہ احادیث جمع کر دیں کہ یہ بھی سنتیں ہیں، اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ التعلیق المغنی علی الدارقطنی، پھر اس کو مرتب کیا گیا، اور یہ تھی شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ، اہل حدیث حضرات میں سے تھے، انہوں نے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کے بعد یہ چھپ بھی گئی، بیروت سے چھپی ہوئی۔ سنن کے نام سے دارقطنی، دارمی، اسی طرح اور حضرات جن کا تذکرہ ہوا ہے، ان میں بہت نمایاں نام ایک سنن کبرا کا ملے گا۔ سنن صغرا اور کبرا، یہ دونوں کتابیں یہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. بحق گاؤں ہے سبزوار ایران میں جو ہے نا, وہ یہی ہے بحق. تو امام بحقی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 458 ہجری میں. احمد بن حسین بحق گاؤں نشاپور کے قریب ہے, ایران دیکھا ہے, بہت قریب ہے نشاپور سے. تو نشاپور میں ہی حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, اور اتنی بڑی شخصیت تھی کہ محدثین کہتے تھے ما من مقلد الشافعی, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دنیا میں جتنے لوگوں نے تقلید کی ہے وہ سب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے علم کے آگے گردن جھکائے ہوئے ہیں, سوائے امام بحقی رحمت اللہ علیہ کے, کہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شافعی فقہ کو اتنا مرتب کیا ہے کہ خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ بحقی کے سامنے اپنا سر جھکائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا کوئی بھی مسئلہ ہو بھائی, بحقی رحمت اللہ تو اس پہ روایتوں پہ روایتیں, روایات پہ روایات لکھتے چلے جاتے ہیں. کمال کیا ہے انہوں نے اپنے امام کے ساتھ محبت کا, گویا حق ادا کر دی, بہت کتابیں لکھی, شاید 700-800 کتابیں تو ہوں گی. اور ان کی ایک کتاب کا تو کہنے ہی کیا بھائی, سنن کبرا کیا اور صغرا کیا اور دلائل النبوہ کیا اور شعب الایمان کیا. ان کی ایک کتاب ہے الاسماء والصفات, یہ جو علم کلام کی کتاب انہوں نے لکھی ہے نا الاعتقاد, اور اسماء باری تعالی اور ان چیزوں پر جو بحث انہوں نے کی ہے, کوئی کتاب اس صاحب عظمت کی نہ ہوتی, کوئی کتاب اس مصنف کی نہ ہوتی, بس یہ ایک کتاب ہی قیامت تک اولیاء کرام میں ان کا نام رکھنے کو کافی تھی, نام باقی رہتا ان کا. کمال کی کتاب لکھی ہے بحقی رحمت اللہ علیہ نے, اور وہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب علم کلام کی جو اساسی کتابیں ہیں, جو بنیادی چیزیں ہیں, ان میں سے گنی جاتی ہے. اگر وقت ملے تو عقیدے میں امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ضرور پڑھنا. حافظ ابن مندہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب الایمان وغیرہ ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ آگے کی چیز انہوں نے لکھی ہے. اللہ نے کمال کا علم دیا تھا بحقی رحمت اللہ علیہ کو, یہ تو خیر سارے ہی حضرات کا تھا کہ جہاں تک ہو سکے وہ علم کلام اور صحیح عقیدے پر اپنی اپنے زمانے میں لکھتے رہے. کتاب الخلافیات بھی نہیں کی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر ان کی زندگی میں ہوتے نا تو ان کے علم سے استفادہ کرتے, اتنے بڑے آدمی تھے. بہت چیزیں ان کی چھپی ہیں. ان کی سنن صغرا بھی ہے اور سنن کبرا بھی ہے, اور سنن کبرا پہ ہمارے حنفیوں نے بھی کام کیا. شیخ علاء الدین علی بن فخر یہ جو تھے حنفی, جن کو عام طور پہ ابن ترکمانی کے نام سے لوگ جانتے ہیں, انہوں نے امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پہ ایک حاشیہ لکھا ہے, الجوہر النقی فی الرد علی البحقی. تو بحقی کے رد میں ان کے دلائل کے مقابلے میں دلائل دیتے ہوئے الجوہر النقی لکھی ہے ہمارے امام رحمت اللہ علیہ نے. بہت اچھی اچھی مباحث ہیں, بعض جگہ تو ایسی ہیں جہاں معلوم نہیں کہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ حیات ہوتے تو اس کا پتہ نہیں وہ کیا جواب دیتے, کیسے اس گرفت سے جان چھڑاتے جو ترکمانی رحمت اللہ علیہ نے ان پر کی ہے. حضرت نے بھی ان کا تذکرہ لکھا ہے, شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے, اسے بھی دیکھ لینا. دائرۃ المعارف عثمانیہ نے حیدرآباد والوں نے چھاپی تھی بہت پہلے, 1924 میں ان کی کتاب چھپی تھی وہاں سے, اور پھر اس کے بعد سنن اسی سنن کبرا کے نام سے امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی بہت کتابیں لکھی گئی ہیں, اس پہ پھر تحقیق بھی بہت سی ہوئی ہے. ان کی احادیث کا اخراج، پھر کتب ستہ کے ساتھ ان کا ملایا جانا، یہ سب چیزیں آپ کو چھپی ہوئی ملتی ہیں۔